سلسلہ قادریہ کے علوم کا حصہ. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک انتزاعی امور کہتے ہیں, انتزاعی امور ایک بات ہے سمجھنے کی, اور ایک اعتبارات. اعتبار ایک چیز ہے سمجھنے کی, للل اعتبارات لبطل الحکمت. اگر اعتبارات نہ ہو تو حکمت ہی باطل ہو جائے گی, عربی کا مشہور مقولہ ہے. یہ چیز اس اعتبار سے ایسا ہے, اس اعتبار سے ایسا ہے, اس اعتبار سے ایسا ہے, جو بولتے ہیں اپن وہ اعتبارات ہیں. یہ دین کے اندر بھی وہ اعتبارات ہوتے ہیں بہت سے, تصوف میں بھی اعتبارات ہوتے ہیں بہت سے, توحید میں اعتبارات ہوتے ہیں بہت سے. ایک ہی چیز کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں, اعتبار حیثیت کو کہتے ہیں. ہمارے پاس عربی میں جو پڑھاتے ہیں تو اسم جو ہوتا ہے, ناؤن جس کو بولتے ہیں, اس کی اس اعتبار سے دو قسمیں کرتے ہیں کہ اس کا تعلق میل سے بھی ہے فیمیل سے بھی ہے. ایک کو مذکر بولتے ہیں, ایک کو مونس بولتے ہیں. پھر اس اعتبار سے اس کی تین قسمیں کرتے ہیں کہ وہ ایک دو تین کے حساب سے, ایک کے لیے ہے تو ایک ہے, دو کے لیے ہے تو دو ہے, واحد تسمیہ جمع جس کو بولتے ہیں, تین کے لیے تو جمع ہے. پھر اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں کرتے ہیں کہ ایک معرفہ ہوتا ہے, ایک نکرا ہوتا ہے. معرفہ نکرا کیا بولتے ہیں؟ کامن نون اور انکامن نون, جو بھی بولتے ہوں آپ لوگ. پھر اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ ایک مورب ہوتا ہے, ایک مبنی ہوتا ہے. مورب کہتے ہیں جس پہ زبر پیش آتا ہے, مبنی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی حالت میں ہوتا ہے. ایک ہی اسم ہے, ایک اعتبار سے مورب مبنی, ایک اعتبار سے اس میں متمکن, اس میں غیر متمکن, ایک اعتبار سے جنہیں والا منصرف غیر منصرف, ایک اعتبار سے وہ واحد تسمیہ جمع, ایک اعتبار سے وہ مذکر و مؤنث. ایک ہی اسم ہوتا ہے, اعتبارات کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں. تو یہ اعتبار کا مفہوم ذہن میں رہا تو مسائل تصوف بات سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے, بلکہ مسائل تصوف میں بہت بڑی بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو نزولہ کے سطح جو ہے نا وہ اعتبارات ہی ہیں سمجھنے کے اصل میں. اور دوسری چیز میں نے کہا تھا امور انتظائی, امور انتظائی سمجھنا. امور انتظائی کیا ہے؟ چیز ہوتی نہیں لیکن سمجھی جاتی ہے, مگر سمجھی جاتی ہے کسی چیز سے ہی, ویسے نہیں سمجھی جاتی, اس کو انتظائی امور کہتے ہیں. ایک چیز کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن اس کا ہونا سمجھ میں آ رہا, لیکن اس کا ہونا کسی چیز سے سمجھ میں آتا, ویسے نہیں سمجھ میں آتا. اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ زمین گول ہے, زمین کے گول ہونے کی وجہ سے زمین پر دو قسم کی لکیریں سمجھی جاتی ہیں, مانی جاتی ہیں, سمجھی جاتی ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ فرض فارض پر موقوف ہے, یعنی میں اگر سوچا تو ہے نہیں تو نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. وہ ہے اس کے ساتھ سیٹ اپ. ایک ہوتی ہے عمر انتظاری مفروضہ, اور ایک ہوتی ہے عمر انتظاری حقیقت نفس العمری والی. اس کی پھر دو قسمیں کرتے ہیں. تو جو عمر انتظاری حقیقی ہوتی ہیں اس میں یہ بات ہے کہ جیسے زمین گول ہے تو اس گول ہونے کی وجہ سے ایک ایسی لکیر چلے گی اس گول چیز پر, اور دوسری ایسی لکیر چلے گی اس گول چیز پر. سمجھا رہا نہیں؟ اور اسی لکیر کے چلنے کی بنیاد پر آپ ٹائم مقرر کرتے ہیں, اسی پر موسموں کا اعتبار کرتے ہیں, اسی پر سردی گرمی کا اعتبار کرتے ہیں. سب چیزیں آپ جو طے کر لیتے ہیں وہ اسی بیس پر ہے. اصل میں خط استوا پہ جو ممالک ہیں, بیچ میں جو لکیر آتی ہے اس کو خط استوا کہتے ہیں. خط استوا پر جو ممالک ہیں ان پر سورج کی گرمی کیسے ہوتی ہے، گردش کیسے ہوتی ہے، لیل و نہار کا ٹائم ان پر کیسا آتا ہے، رات اور دن کی ترتیب ان کی کیسی بنتی ہے، 12-13 گھنٹے سے زیادہ ٹائم آگے پیچھے ہوتا نہیں خط استوا پر ہونے کی وجہ سے، ہندوستان، پاکستان، عرب، یہ پورا خط استوا پر ہے، یہ پورا سعودیہ پورا خط استوا پر ہے زمین کے، اس کے برخلاف اپن لوگ کا ہے بالکل یہ سائڈ میں ہے، اس لیے ہمارے پاس رات بڑی ہو گئی تو 18 گھنٹے تک چلے گا، 16-17-18 گھنٹے تک، اور دن بڑا ہو گیا تو 16-17-18 گھنٹے تک چلے گا، اور جب بالکل ادھر آ جاتے ہیں نقطوں کے پاس میں تو 6-6 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، 2-2 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، 3-3 مہینے کا فرق پڑ جاتا، تو اگر یہ ہمارے سوچنے پر ہوتا تو یہ فرق نہ ہوتا، ہمارے سوچنے سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہے وہ سٹک بھی رہتا ہے۔ تو انتظائی عمر کہتے ہیں ایسی چیزوں کو کہ جو سمجھ میں آئیں کسی چیز سے، مگر ظاہراً آپ لکیر پہ یہ زمین پہ یہ لکیریں تلاش کرنے جاؤ تو نہیں ملیں گی آپ کو، کسی نے دیکھا ہے زمین پہ جا کے وہ لکیریں جو لوگ بناتے ہیں زمین پڑھاتے وقت، اپنے کو جغرافیہ پڑھاتے وقت لکیریں کسی کوئی دیکھتا ہے؟ سنی ہائی وے پڑی ہوئی، کئی روی پڑی ہوئی، اس کا گول ہونا خود اس کو ڈالا ہوا ہے، نہ یہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ارض بلد کہتے ہیں، اس کو تلے بلد کہتے ہیں، یہ تلے بلد ہے، یہ ارض بلد ہے، لکیریں ہوتی نہیں وہ لیکن سمجھی جاتی ہیں۔ تو جس سے یہ چیز سمجھی جا رہی ہے نا اس کو منشاء انتظا بولتے ہیں، منشاء انتظا، انتظا کے اصل معنی آتے ہیں کھینچنے کے، کسی چیز کو اس سے کھینچنا، نکالنا، تو منشاء انتظا کا مطلب ہے کہ کھینچنے کا جو منشاء ہے، زمین منشاء انتظا ہے ان خطوط کا، ان لکیروں کا، زمین منشاء انتظا ہے ان خطوط کا، ان لکیروں کا، کھڑی اور چوڑی لکیروں کا منشاء انتظا، کس سے یہ نکال رہے ہیں؟ زمین سے نکال رہے ہیں، ایسے جیسے زمین سے نکلتا ایسے سورج سے بھی نکلتا، ایسے آسمان سے بھی نکلتا، آسمان بھی بولے، اس کو منشاء انتظا کہتے ہیں۔ اوپر ہونا، اوپر ہونا جو ہے کوئی چیز اوپر ہوتی نہیں، آپ ایک انتظائی مفہوم ہے، یہ فوق میں ہونا انتظائی مفہوم ہے، ہم اس کو نکالتے ہیں ہمارے اوپر کسی چیز کے ہونے سے، آسمان سے نکالتے ہیں ہم منشاء انتظا اوپر ہونے کا، آسمان منشاء انتظا ہے، اس سے انتظائی امر نکالتے ہیں اوپر ہونے کا، اوپر ہونا ایک منشاء انتظا، نیچے ہونا ایک منشاء انتظا، ایک انتظائی امر ہے، اس کا منشاء نیچے والی چیز ہوتی ہے۔ دائیں ہونا کوئی چیز، دائیں ہونا جہاد جو ہے نا، یہ انتظار امور ہیں، یہ مفہوم، یعنی اس کو میں پہلے اس وجہ سے عرض کر دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم مسائل تصوف کا ذکر کریں گے سلسلہ قادریہ کے، علوم تصوف کا، تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بہت سمجھے ہوئے ہونے کی، یہ اگر سمجھے ہوئے ہیں تو پھر وہ مضمون گرفت میں آتا ہے، اگر نہ وہ نہیں آتا تو انتظار یہ امور بولے تو یہ سمجھنا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہو مگر وہ پکی ہوتی ہے، وہ حقیقت نفس الامری ہے، وہ ایسے یہ چیز ہے ان کے پاس اعتبارات، اس اعتبار سے اعتبار کرنے پر ہے، وہ مان لینے پر ہے، طے کر دینے پر ہے، اپنے دماغ میں ایک آدمی نے اعتبار کیا ایک بادشاہت کا، ایک کمپنی کا، ایک دکان کا، ایک شو کا، ایک مقابلے کا، انتظار، بہت سی چیزیں آدمی اعتبار کرتا ہے، کرکٹ کا چل رہا ہے تو اپنے طور پر اعتبار کر لیتے ہیں، بہت سی ارے آپ کے مقابلہ یہاں ہوگا، ایسا ہوگا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اعتبار کر لیتے ہیں، آپ لڑائیوں کا، کشتیوں کا اعتبار کر لیتے ہیں، دماغ میں بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے، کمپنی کا اعتبار کر لیتے ہیں، یار یہ سب ادھر ادھر ہاتھ مارتے مارتے طبیعت ہو گئی، ایک اعتبار ایک ایسی چیز ہونا چاہیے، تو ایسے اعتبار کر لیا جائے کسی پوری بادشاہت کا، تو میں بادشاہ بن جاؤں گا اور پوری زمین پہ قابض ہو کے پورے ملک پہ پوری کنٹری پہ قابض ہو جاؤں گا، اب جنا والا اس کے ساتھ اس نے اعتبار، ظاہر ہے کہ جب اس نے اس کا اعتبار کیا تو ایک پوری مملکت کا اس نے اعتبار کیا، اس کے واسطے ایک سینٹر کا اعتبار کیا، اس کے واسطے ایک محل کا اعتبار کیا، اس کے واسطے اس نے ایک تاج کا اعتبار کیا، اس میں اپنی نشست کا اعتبار کیا کہ بادشاہ سلامت آخر کہیں تو بیٹھیں گے نہ بھائی کہیں تو رہیں گے، وہ کالا گھر رہیں گے، سفید گھر رہیں گے، مگر رہیں گے کچھ نہ کچھ، اعتبار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اعتبار کرتے ہیں پوری رعیت کا. بادشاہ کس پہ چلائیں گے آپ؟ اسی ذہن سے اعتبار کر رہے ہیں پوری رعیت کا, پبلک کا, پبلک ادھر کے ملک کے, ادھر کے ملک کے, یہاں کے, وہاں کے, سارے لوگ ہیں اس میں. آپ سوچنا چاہیں تو سوچ سکتے ہیں, اسی طرح میں اعتبار ہے. پھر آپ نے اس کے جتنے شعبے ہوتے ہیں ان سب شعبوں کا کیا, کہ بھائی اس میں ڈیم ہونا چاہیے, اس میں نہریں ہونی چاہیے, اس میں تالاب ہونے چاہیے, اس میں ایگریکلچر ہونا چاہیے, اور اس میں حیوانات کا نظام ہونا چاہیے, اس میں فارم ہونا چاہیے, فش فارم ہونا چاہیے, چکن فارم ہونا چاہیے, بیف فارم ہونا چاہیے, لیم فارم ہونا چاہیے, بڑے بڑے لینڈ زمین ہو ایسی بڑی, اس میں ایگریکلچر ہو رہا ہو. اب آپ بادشاہ بھی بن گئے, ملک بھی بن گیا, پبلک بھی ہو گیا, آج تک شہر کے شہر آباد ہے, کئی شہر آپ نے فرض کیے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا زمین ہے, اس کے ساتھ کھیتی باڑی ہے, اس کے ساتھ کھیتی باڑی کی مشینری بھی سوچ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اعتبار پہ اعتبار پہ ساری چیزوں کا اعتبار ہے. دشمنوں کا بھی اعتبار ہے, فوج کا اعتبار ہے, فوج کے ذمہ داروں کا اعتبار ہے, جو فوج کو اتنے ذمہ دار اس کے ہوں گے, اتنی بڑی فوج رہیں گی, ایک ایک فوج دس دس ہزار کی, بارہ بارہ ہزار کی آپ نے ایک ایک ایسی بنائی, اور اس کا ایک ایک ذمہ دار ہے, اس کا چھوٹا ذمہ دار الگ ہے, اس کا بڑا ذمہ دار الگ ہے, چھوٹے چھوٹے ذمہ دار الگ ہیں, بڑے بڑے ذمہ دار ہیں. پھر ان کو سامان چاہیے, لڑنے کا سامان چاہیے, تو لڑنے کے پورے سامانوں کا اعتبار دماغ میں کر رہے ہیں آپ. سواریاں چاہیے, سواری کے لیے مختلف گاڑیاں چاہیے, اس میں پلین بھی ہیں, اس میں گاڑیاں بھی ہیں, اس میں بلڈ وہ بھی ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, مختلف جو چلائی جاتی ہے اس کے اندر چیزیں, ہر قسم کے چین والے, بغیر چین والے, پہیے والے, بغیر پہیے والے, چھوٹی گاڑیاں, بڑی گاڑیاں, اتنی گاڑیاں ہونا پڑیں گا, اتنی بڑی جنگ, اتنی بڑی فوج کے واسطے جو ہے نا, دس ہزار یہ, دس ہزار وہ, دس ہزار ایک مثال دے رہا ہوں, دس ہزار وہ. پھر اپنے ملک کی حفاظت جو ہے نا خشکی کے راستے سے بھی چاہیے, سمندری کے راستے بھی چاہیے, تو اس میں شپ بھی چاہیے, شپ میں یہ انتظام, وہ انتظام, وہ انتظام. ایک بادشاہ دماغ میں آپ قائم کر لیجیے, اعتبار کر لیتے جا رہے ہیں آپ. تین دنوں والا اس نے وہ ڈرگ میں پکڑا گیا, اس کو ایسا جیل میں ڈال دیا, وہ اس نے ایسی بغاوت کی, اس کو ایسی گردن مار دی, اس دن وہ کر دیا, وہ میں نے اس کو جیل میں پکڑوا دیا, جیل بھی بنا دی, جیل میں پکڑوا بھی دیا, جیل کا جیلر بھی مقرر کر دیا, اس میں کھانے پینے کا نظام ہے, اس میں سزاؤں کا نظام ہے, اس میں لباس کا نظام, یونیفارم, یہ وہ, ادھر جیل کا سیٹ اپ ہے, ادھر اسکولوں کا سیٹ اپ ہے, دواخانوں کا سیٹ اپ ہے, اور جانے والا یہ سب آپ سوچتے جا رہے, سوچتے جا رہے, سوچتے جا رہے, سوچتے جا رہے, پوری بادشاہت قائم کر لیا. اس میں جو ہے جو چیز کر رہی ہے نا, اس میں دو سو دشمن الگ ہے یا ایک ہے؟ یہ لڑنے والی فوج جس فوج سے لڑ رہی ہے, ایک فوج ہے نا ادھر سے جس سے لڑ رہے ہیں, یہ فوج جو لڑ رہی ہے, یہ دونوں الگ الگ ہیں. دماغ میں ایک چیز, آپ کا دماغ ہی کر رہا ہے نا یہ کام, کون کر رہا ہے؟ بادشاہ سلامت بھی وہی ہے, فوج بھی وہی ہے, شہر بھی وہی ہے, عمارتیں بھی دماغ ہی ہے, جیل خانہ بھی دماغ ہی ہے, جیلر بھی دماغ ہی ہے. اعتبار ہے, یہ آپ نے اعتبار کر لیا ہوا ہے, اور بالکل الگ الگ ہونا چاہیے. ایسے ایسے یہ میرا پوزیشن ہے, یہ میرا جنم معافی ہے, یہ میری پارٹی کا ہے, یہ اگینسٹ پارٹی کا ہے, اور یہ اس کا لیڈر ہے, یہ اس کا لیڈر ہے, وہ ہے کہاں؟ وہ اعتبارات کی دنیا ہے, پوری دنیا قائم کر دی اعتبارات. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اعتبارات کی دنیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اسی لیے وہ شخص واحد ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات مل کے ایک شخص ہے, یہ الگ الگ شخص نہیں ہوتا, یہ ایک شخص ہے. حق جانے جہان ہے تو جہاں کیا ہے, وہ میں نے اس سے پہلے اشعار سنائے تھے, ارواح ملائک جو عناصر ایتن افلاق و عناصر و موالید آزا, افلاق اور عناصر اور موالید یہ آزا کی طرح ہیں, اور ارواح و ملائک اور عقول یہ حواس کی طرح, جو حواس ہی تن, ارواح و ملائک حواسیتن افلاک و عناصر و موالید آگا. اسے پہلے کا مصرع بھول رہا ہوں میں، اسے پہلے سنا چکا ہوں، کبھی آ جاتا تھا. ایک شخص واحد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طے فرما لیا ہوا ہے، اس وجہ سے چل رہا ہے. ان کے جو علم مبارک میں یہ چیز ہے تو اس علم مبارک سے انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے، طے کرنے سے طے ہے یہ چیز. اب ہمارے دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ صرف خیالی ہے، ان کے علم مبارک میں جو چیز اعتبار میں آئے گی وہ خیالی نہیں ہوگی، حقیقی ہوگی. اور اپنے علم مبارک میں وہ جو چیز طے فرمائیں گے وہ اپنے نور میں، نور کے پردے میں طے فرمائیں گے. اس لیے جو ہے یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی ماہیتیں سب انتظائی ہیں، یہ میں بولنا چاہ رہا تھا. سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، میں تو سنو، بار بار سنو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے کو ویسے ہی تھوڑی سمجھ میں آ گیا تھا، ٹائم لگا بہت، ابھی بھی تھوڑی کچھ سمجھ میں آیا. بولے جا رہے ہیں بس، منہ سے نکل رہا بول رہے ہیں، مٹی سمجھ میں آیا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. تمام مخلوقات جو ہے نا یہ سب امور انتظائی ہیں، نور کے پردے میں جلوہ گر ہیں، نور کے پردے میں ظاہر ہیں، اپیئر ہیں. مخلوقات جو ہے نا وہ اپیئر ہو رہے ہیں، اپیئر ہیں. ایک ایسا جیسے پانی میں بلبلے جیسے اپیئر ہوتے ہیں نا، پانی سے ہی بلبلہ اپیئر ہوتا ہے، پانی سے ہی موج اپیئر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. پانی کو الگ کر کے موج کو الگ کر کے دیکھو کیا دکھتا، کر ہی نہیں سکتے آپ. موج پانی سے ہی ظاہر ہو رہی، بلبلے پانی سے ہی نمایاں ہو رہے ہیں. کسے نمایاں ہو رہے ہیں؟ بلبلا اس کی حقیقت کیا ہے دیکھے تو، نیچے سے ہوا آ گیا، کور پانی کا اس پر آ گیا تب یہ بلبلا، خالی ہوا لے تو بھی نہیں ہوتا ہوں. وہ پانی ہی ہے. تو پوری کی پوری مخلوقات یہاں سے وہاں تک جو ہے، عرش سے لے کے فرش تک، زمین سے لے کے آسمان تک، چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، عناصر ہیں، موالید ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں مجردات ہیں، عقول ہیں، ارواح ہیں، علوی اجسام ہیں، سفلی اجسام ہیں، کہکشائیں ہیں، دریا یعنی پورے ثوابت و سیارے ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، سارے آسمان ہیں، ساری جنت ہے، ساری جہنم ہے، پوری کائنات ہے. یہاں سے وہاں تک الف سے لے کے وسلام تک، جس کو جو کن سے ثابت میں ہوئی ہے، ثبوت میں آئی. کائنات کن سے ہے اصل میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو کن سے ہی لفظ کائنات کو چنا گیا ہے اصل میں. ان کے کن کہنے سے کون مکون ہوئی سے ہے، ان کے کن سے انہوں نے ارادہ کیا یہ ہو، انہوں نے اعتبار کیا یہ ہونے کا. اعتبار کا ایک مضمون میں عرض کر رہا ہوں، اصل اعتبارات سے متعلق جو باتیں عرض کرنے کی ہیں وہ تھوڑا تفصیلی ہے، گہری بھی ہیں. مگر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بولا کرو ان کو، بتایا کرو ان کو، تبھی تو ان کو طلب بھی آئے گی ساتھیوں میں کہ ہے کچھ چیز جس کو جاننا ہے، جس کو سیکھنا ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا مگر ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کچھ ہے، تو وہ کیسے جستجو بڑھے گی کہ کیا چیز سیکھنے کی ہے، کیا چیز جاننے کی ہے، کیا چیز کس علم کو درست کرنا ہے، کیا چیز فہم میں لینے کی ہے، کیا چیز ذہن میں لینے کی ہے. اس لیے سلسلہ قادریہ کا جو اصل موضوع ہے وہ توحید وجودی ہے، وحدت الوجود. اسی لیے سلسلہ قادریہ کی کتابوں میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ تمام موجودات کا منشأ انتزاع وجود حقیقی ہے. وہ جو انتزاع بلکہ عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، تمام موجودات کا، جتنی چیزیں موجود محسوس ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان کا منشأ انتزاع کیا ہے. منشأ انتزاع عرض کیا تھا نا ذہن میں، انتزاع، پھر اس کے بعد اس کا منشأ انتزاع کے کہاں سے وہ ظاہر ہو رہی ہے، وہ چیز کس سے سمجھا جا رہا ہے اس کا ہونا، زمین پر لکیروں کو کس سے سمجھا جا رہا ہے. تو تمام موجودات کا منشأ انتزاع وجود حقیقی ہے، وجود حقیقی تمام موجودات کا منشا انتظار ہے. وجود حقیقی ہی نفس الامر میں متحقق ہے. وجود حقیقی سے ہی تعین حاصل ہوتا ہے. اے ذہن سے نکل گیا, پہلے مجھے ایک وجود کی بحث بھی کرنی چاہیے تھی کہ وجود کس کو کہتے ہیں, وجود کیا چیز ہے, وجود کس معنی میں بولا جاتا ہے یہ لفظ. ایک مرتبہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات میں پوچھا تھا, تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہائپن الگ چیز ہے, چیز الگ ہے. ارے تم کو ہائپن نہیں سمجھ میں آیا, یہ بولے تھے. اور وہ صبح سمجھ میں آ گیا تھا, وہ بولتے کچھ اس انداز میں تھے کہ وہ پلا اندر ڈال دیتے تھے, کوئی خاص توجہ تھی ان کے پاس. تو ہائپن ہونا اور ہائپن یہ الگ چیز ہے, یہ اور چیز جو ہے نا وہ الگ ہوتی بولتے تھے. چیز الگ ہے, ہائپن الگ ہے, چیز الگ ہے, ہائی الگ ہے. تو تمام موجودات کا منشا انتظا وجود حقیقی ہے. تمام موجودات کے اندر جو مخلوقات جو کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات ہیں, اور ان کی معلومات ازل سے ہیں, چونکہ ان کی صفت علم ازل سے, علم کے اندر ہی معلومات ہوتے ہیں. جب سے ان کی ذات ہے جب سے ان کی معلومات ہیں, جب سے ان کی ذات ہے جب سے ان کی صفت علم ہے, کیونکہ کبھی بھی وہ صفت الگ نہیں ہوئی اللہ کی ذات سے, ہو نہیں سکتی. کوئی زمانہ اللہ تعالیٰ پر جہالت کا نہیں مان سکتے آپ, کہ اس زمانے میں اللہ واقف نہیں تھے. جب سے اللہ کی ذات ہے جب سے صفت علم ہے, جب سے صفت علم ہے تو اس علم معلومات کے مجموعے کا نام ہی تو صفت علم ہے. علم کے اندر معلومات تو رہیں گی رہیں گی. تو ان معلومات کو یہ پوری کی پوری مخلوقات جو ہے نا, ان کی حقیقت ہے معلومات الہیہ, اللہ پاک کی یہ معلومات ہیں صفت علم کے اندر. ان معلومات الہیہ کو حق تعالی شانہ نے ظاہر فرمایا ہے. نمایاں فرمایا ہے, نمائش کی ہوئی ہے. اس میں اپنی صفات ڈال کے, اس میں اپنی اسماء ڈال کے, اسماء ڈالنے صفات ڈالنے سے مراد اسماء کی تجلی, یعنی ان کا شیڈ, ان کا اثر, اپنی صفات کا اثر ڈال کر پھر اس میں امہات و صفات الگ ہوتے ہیں. ان کی صفات میں امہات و صفات الگ ہیں, اسماء تکوینی الگ ہیں, اسماء تشریعی الگ ہیں, اسماء کیانی الگ ہیں, الگ الگ ہیں. امہات و صفات جب بولتے ہیں یہ لوگ, تو اس سے مراد ہوتی ہے حیات, علم, ارادہ, قدرت, سماعت, بصارت, کلام. حیات یعنی زندگی, علم ہے, ارادہ ہے, قدرت ہے. قدرت اور ارادہ الگ چیز ہے. تھوڑا قدرت خود ارادہ نہیں ہوتا, بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے نیک کام کرنے کا, قدرت نہیں. میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو دے دوں, وہ چیز ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس کہاں سے دیں گے. ہے وہ چیز آپ کے پاس مگر آپ کی اس وقت پاس نہیں ہے, وہ گھر میں ہے تو آپ کے پاس قدرت نہیں ہے اس وقت اس کو لا کے دینے کی. ہے وہ چیز بہت دور ہے, آپ لا کے نہیں لے سکتے. قدرت الگ چیز ہوتی ہے, ارادہ الگ ہے. حیات, علم, ارادہ, قدرت اور سماعت, بصارت, کلام, سننا اور دیکھنا اور بولنا, یہ امہات و صفات کہلاتے ہیں. صفات کی ماں ہیں یہ سب, مین ہے یہ. اور اس کا سب سے بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. امہات و صفات کی جو تجلی ہے وہ انسان پہ سب سے زیادہ ہے, بلکہ انسان کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بھی تجلی ہے. اور تجلی کیا ہے, انکشاف کیا ہے, وجود کیا ہے, اسماء و صفات کا کیا اعتبار ہوتا ہے, تھوڑا 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 جو ہے اس کو سنتے رہے اور سوچتے رہے, حق تعالی شانہ جو ہے توحید کے مضامین کو کھولتے ہیں, پھر وہ سب مل کے ایک چیز بنتی ہے. پھر آپ کو توحید کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اچھا اللہ پاک کے ایک ہونے کا کیا مطلب ہے. ابھی تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پوری مخلوق بہت ہیں, اللہ میاں ایک ہیں. پوری کی پوری مخلوق اپنے وجود میں ان کی محتاج, اپنی صفات میں ان کی محتاج, اپنے آثار میں ان کی محتاج, اپنے افعال میں ان کی محتاج. ان سے ہی وجود کا, ان سے ہی آثار کا, ان سے ہی صفات کا, ان سے ہی افعال کا ظہور ہو رہا ہے. پوری کی پوری مخلوقات میں ایک فیضان چل رہا ہے. اور کہاں سے الگ ہیں وہ, کیسے الگ ہوتے ہیں. وہاں مبارک علی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے ان کے سمجھ کہ ہم تشریق کے ذمہ دار تھوڑے ہیں، توحید کے ذمہ دار ہیں. شریک کرنے کا کام تھوڑی کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، توحید کا کام ایک کرنے کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. توحید میں نے ایک کرنا، تشریق میں نے شریک، بہت سو کو الگ 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 پارٹ بنا کے ماننا. اور چونکہ اس میں تھوڑا سا الجھا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا سمجھ نہیں آتا، تو پھر جو اصل عقیدہ ہے اس کا ارادہ کر کے اس کے مطابق ہے یہ چیز بول کے سوچتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے آثار میں یکتا ہے. وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ واحد ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہیں. اور مخلوق پوری وہاں سے چوئس ہوئے گی، اور آ کے انہیں جاتی کہاں؟ کوئی چیز بھی جا نہیں سکتی کہیں بھی. جس چیز کو انہوں نے ظاہر فرمایا تو اپنے اس میں ظاہر میں ظاہر فرمایا ہے، اور کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے وہاں لے جا کے ظاہر کرے گا، تو پھر ایک اور چیز ہو جاتی وہاں پہ جائیے وہاں پہ. اپنے اس میں ظاہر میں ظاہر فرمایا، پھر اپنے اس میں باطن سے ہی اس کو باطن میں بھی رکھا، اور خود جو ہے نا باطن ہو گئے. بہت زیادہ اللہ پاک کا ظہور ہونے کی وجہ سے اللہ پاک بطن میں آ گئے. جو چیز بہت زیادہ ظاہر ہوگی وہ چیز چھپ جائے گی، نظر نہیں آئے گی. جیسے اپنی آنکھ کی روشنی اپنے کو نظر نہیں آتی، حالانکہ روشنی زیادہ ہے بول کے ہی تو آپ دکھ رہے ہیں، مگر آپ تو دکھ رہے ہیں انہیں نہیں دکھ رہی. اس میں لطافت ہوتی ہے، وہ بہت ظاہر ہوتی ہے، تو انہیں جو چیز کثیف ہے وہاں جا کے دکھا دیتی ہے، اس کو ٹکرا کے اس کو نمایاں کر دیتی ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو روشنی ظاہر ہوتی ہے وہ تو مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس کے ڈاٹ میں ظاہر ہوتی ہے. ساری دنیا میں نفی اور اس بات ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک طرف لا ایک طرف اللہ. جو اللہ ہے وہ پلس ہے، جو لا ہے وہ مائنس ہے. دو ہی طرح کے ڈاٹس ہیں، اور کیا ہیں؟ پورے کمپیوٹر کی دنیا وہی ہے، مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس. یہ روشنی جا کے مائنس پلس میں پھر جمع کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ، کسی امتیاز کے ساتھ جمع ہوتی ہے. وہ شان ہے مولا، وہ علم اصل میں وہی صفت علم کی جلوہ گری ہے، جس سے وہ امتیاز اور شناخت ہے. ورنہ صرف ڈاٹس ڈاٹس اگر ہوں تو پھر ہونا یہ تھا کہ یہ سارے ایک ہی دکھنے کا تھا، اگر دکھ بھی رہے تو ایک ہی شیپ میں، ایک ہی شکل میں، ایک ہی جسامت میں دکھنا تھا، ایسا نہیں ہوتا. امتیاز ہے، تشخص ہے، پہچان ہے، صفت علم ہے. انکشاف کا نام علم ہے، امتیاز کا نام. اب ہمارے اکابر بزرگان دین یہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان واقع رکھنے کے لیے ان کی طرف نزدیک ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو میری ذات ہے، نوال کی جو ذات ہے، عارف کی جو ذات ہے، عبد المعیز کی جو ذات ہے، نظام کی جو ذات ہے، جتنے بیٹھے ہیں، اس ذات کے بارے میں سوچنا ہے کہ علم تو میرے پاس نہیں تھا چونکہ میں خود ہی نہیں تھا، وجود بھی میرے پاس نہیں تھا چونکہ میں خود ہی نہیں تھا، قدرت بھی میرے پاس نہیں تھی چونکہ میں خود ہی نہیں تھا، ارادہ بھی میرے پاس نہیں تھا جب میں خود ہی نہیں تھا، اور دوسری صفات بھی، سننا، دیکھنا، بولنا، پھر میں کیا ہوں؟ تو اپنے کو پہچاننے میں یہ ہے کہ اپنے لیے ہر اس کے مقابلے کی جو صفت ہے اس کو اپنی ذات کا مجموعہ قرار دینا. میت، اصل میں مردہ ہوں. انکا میت و انہم میتون، آپ میت ہیں اور سب بھی میت ہیں. کیسے تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ تم تو مردہ، میت ہے، زندگی نہیں. میت کے ساتھ جہل رہتا ہے، میں جہالت کا مجموعہ، میں میت موت کا مجموعہ، موت میرا خاصہ، جہالت میرا خاصہ. ارادے کے مقابلے میں اضطرار کا لفظ ہوتا ہے. اضطرار اضطرار جو ہے وہ عاجز ہونے کو نہیں بولتے. قدرت کے مقابلے میں عجز ہے, قدرت کے مقابلے میں عجز ہے. ارادے کے مقابلے میں اضطرار ہے. اصل میں ارادے کی حقیقت کیا ہے پتہ ہے؟ ترجیح احد الامرین. ارادے میں ہوتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک کو راجح کرنا. ارادے کی حقیقت وہ ہے ترجیح. دو کام ہیں, آپ ارادہ کر لیں, مطلب یہ کہ دو چیزیں ہیں وہاں پہ, کرنے نہیں کرنے کا, تو اس میں سے ایک کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, اس کے نہیں کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. ترجیح ہو احد الامرین کہتے ہیں اس کو. اس وجہ سے وہ ترجیح نہیں دے سکنے کا نام ہوتا ہے اضطرار, نہیں کر سکنا, اس کو کہتے ہیں اضطرار. وہ ارادے کے مقابلے میں الگ صفت ہے وہ انسان کی. اور قدرت کے مقابلے میں ہے عاجز ہونا. موت ہے, جہل ہے, اضطرار ہے, عجز ہے, اندھاپن ہے, بہراپن ہے, گنگاپن ہے, نہ دیکھنا, نہ بولنا, نہ سننا. میں جو ہوں وہ اس کا مجموعہ ہوں, میں اس کا مجموعہ ہوں. اب اگر یہ چیز دماغ میں اچھی طرح اگر بیٹھ گئی کہ میں تو میں جاہل ہوں, میں تو عاجز ہوں, میں تو جنا والا مستر ہوں, میں تو انڈھا بہرا گونگا ہوں, میں تو ان صفات کا, ان خصوصیتوں کا مجموعہ ہوں, یعنی عدم ہوں, معدوم میں ہیں یہ سب چیزیں, معدومات کے ان اضافی چیزوں کا مجموعہ ہوں, معدومات کی اضافتیں ہیں یہ, ان کا مجموعہ میں ہوں. تو علم کا فیضان, قدرت کا فیضان, ارادے کا فیضان, سماعت کا فیضان, بصارت کا فیضان, کلام کا فیضان, ان کے خزانے, ان صفتوں کے جو خزانے ہیں ان سے ان کا فیضان چلتا ہے میرے پر. تو میں اپنے فقیری کا کشکول لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں, مگر علم الہی میں ثابت ہوں, ہوں کچھ نہیں لیکن ان کے علم میں ہوں, ان کا معلوم ہوں اور کچھ نہیں ہوں. ان معلوم کے اندر میری معلومیت ایسی ہے کہ اس میں ہے کچھ بھی نہیں میرے پاس, لیکن میں دیے تو لے سکتا ہوں. یہ چیز ہے تو نہیں میرے پاس, لیکن دیے تو لے سکتا ہوں میں. اس کو کہتے ہیں تقابل ازداد, تقابل عدم و ملکہ بولتے اس کو. باقی چیز میں وہ استعداد ہی نہیں ہوتی, باقی چیز میں استعداد ہوتی ہے. اب یہ چیز کو ہم اندھا نہیں بولتے, حالانکہ انہیں بھی نہیں دیکھ رہے مگر اندھی نہیں ہے, تکیا نہیں دیکھ رہا مگر اندھا نہیں بولتے اس کو. اس واقعی نہیں بولتے کہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس وجہ سے انہیں اندھا بھی نہیں ہے. اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے انہیں اندھا بھی نہیں ہے. تو دیکھنے کی صلاحیت رہنے کے باوجود کسی وجہ سے وہ صلاحیت سے محروم ہو جائے تو وہ اندھا ہے. ایسے تقابل کو تقابل عدم عمل کا کہتے ہیں. تو دوسری مخلوق معلومات کے مقابلے میں ہم ایسا معلوم ہیں کہ جس میں یہ تقابل پایا جاتا ہے عدم عمل والا. تو ہم تھے اگر اس کو کرے تو انہیں ہوتا رہے, نہیں تو نہیں ہوتا. انہیں نہیں ہے مگر اس کو اگر ہونا کرے تو انہیں ہوتا, نہیں تو نہیں ہوتا. انہیں جاہل ہے مگر اس کو اگر علم دیے تو اس کے پاس علم آ سکتا ہے, اس کو پاس تو نہیں آ سکتا, یہاں آ سکتا ہے. اس کو ارادہ دیے تو انہیں لے سکتا ہے ارادے کو, انہیں اس کو قدرت دیے تو لے سکتا ہے قدرت کو, اس کو سماج دیں گے تو یہ سماج لے سکتا ہے, اس کو بصارت دیں گے تو یہ بصارت لے گا. یہ مطلب ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ, اللہ نے تمہیں دیا وہ سب کچھ جو تم نے مانگا. ہم نے کہاں مانگا تھا, کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی ہم نے, مگر یہ ہماری اپلیکیشن تھی. ذات حال سے, اپنی زبان حال سے, اپنی حالت سے ہم مانگ رہے تھے, اپنی حالت سے ہم مانگ رہے تھے کہ مولا میں تو آپ کی معلوم ہوں, آپ کا معلوم ہوں میں. اب اس میں آپ اپنے صفات اور اپنے اسماء کی تجلی فرمائیں گے تو پھر یہ 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 ہوتا ہے. وہ چیز کو اختزاعات کہتے ہیں خفیہ کی اصطلاح میں, اس کو کہتے ہیں اختزاعات ذاتیہ. وہ بھی ان کے علم ہے کہ اس کے اختزاعات کیا ہیں. اس کے اعتبار سے وہ اپنے خزانے کا, اپنے صفات کا, اپنے اسماء کا فیضان فرماتے ہیں. تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں, احسانوں میں, ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، سیکنڈ کے ہر سویں حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ارادہ کرے جب تک رہتے، ہم سب محتاج ہیں اور محتاج رہیں گے. مخلوق ہونے کی وجہ سے احتیاج ہماری کبھی ختم نہیں ہوں گی. قبر میں بھی محتاج، حشر میں بھی محتاج، جنت میں جانے میں بھی محتاج، جنت کے بھی محتاج. اب جو بندہ ایسا محتاج ہے تو اس کو کیا بڑاپن کرنا ہے؟ اس میں جو ارادہ ان کی طرف سے دیا گیا ہے امتحان کے لیے، اختیار و ارادہ جو ان کے ہی ارادے میں سے انہوں نے دیا ہے اور بہت سی نصیحتوں کو بنیاد کے سامنے رکھ کر عطا فرمایا ہے، اس میں اب اپنے ارادے سے کیا سرکشی کرنا، اپنے ارادے سے کیا بغاوت کرنا، اپنے ارادے سے کیا اپوزیشن الہ بن کے کھڑے ہونا. یہ توحید کے اس مضمون سے ابدیت کی طرف یوں آتے ہیں، گندگی کی طرف یوں آتے ہیں. یہ سوچنے سے پھر یہ مزاج بنانا، یہ سوچنا، یہ ارادہ کرنا، ہمت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر کی پابندی کرنا، تلاوت کی پابندی کرنا، سنتوں کی پابندی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام کو قبول کرتے چلے جانا دھیرے دھیرے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، کوئی ایک چیز دل میں عظمت کی پکڑ لینا، خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، حاکم ہیں، معبود ہیں، اللہ پاک سب کے معبود ہیں، تمام فرشتوں کے، اسرائیل کے، اسرائیل کے، اسرافیل کے، جبرائیل کے، میکائیل کے، سب کے معبود ہیں، سب بادشاہ، سب سارے نبیوں کے معبود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود ہیں، رب محمد، محمد کے رب ہیں، سارے صحابہ کے، سارے اولیاء کے، سارے صدیقین کے. ایک چیز پکڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور ہر سو پہ اپنی تسبیح سے ہر سو پہ تھوڑا سا رک کے سانس وانس لے لینا، سانس ٹوٹ رہی کر رہی تو اس کو جمع لینا، اور رعب وغیرہ اگر منہ میں جمع ہو گیا اس کو نگل لینا، حلق خشک ہو گیا تو اس کو ذرا تھوڑا تر کر لینا رعب سے، اور پھر وہ تجدید استحضار عظمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ہونے کا، پھر استحضار نیا کر کے پھر شروع کرتے جانا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان سے مارے ہوئے ہیں اور ان سے ہارے ہوئے ہیں، اے پروردگار گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، پروردگار اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہمارے اپنے کاموں پر ہمیں شرمندگی ہے مولا، گناہوں پر شرمندگی ہے، پروردگار اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نحوست کو بھی دور فرما دیجئے، گناہوں کی نحوست جو ہماری جان میں آ گئی، روح میں آ گئی، اللہ اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نحوست جو ہمارے دین پر آ گئی اس کو دور فرما دیجئے، گناہوں کی نحوست جو ہمارے مالوں میں آ گئی اس کو دور فرما دیجئے، جو ہمارے گھروں میں آ گئی ہو اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نحوست جو ہماری اولادوں میں آ گئی ہو اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی نحوست جو ہماری وجہ سے سارے عالم میں پھیل گئی اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے اوپر منڈائے ہوئے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، سارے عالم میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیجئے. اے اللہ تمام باطل قوتوں کو ملیا میل فرما دیجئے. اے اللہ باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجئے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجئے، اہل باطل کے مقاعد کو ان پر الٹ دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کو حق نصیب، حق کو عام فرما دیجئے، سب کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کتابوں کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، بزرگوں کی باتوں کا اثر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ کے نبی سے پہنچی ہوئی ہیں اور یہ وہی فیض ہے جو آپ کی ذات عالی سے پہنچا ہوا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اس فیض کا ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجئے، ہماری روح کو اس سے مجلہ و منور فرما دیجئے، ہمارے ظاہر و باطن کو اس سے آراستہ فرما دیجئے. اے اللہ ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ ہم نے تربیت کا ارادہ کیا لیکن ہمت نہیں ہوتی، ہم نے طبیعت تربیت کا ارادہ کیا لیکن ہم سے چلا نہیں جا رہا. اے پاک پروردگار آپ ہی ہماری دستگیری فرمائیے, آپ ہی طالب غیبی کو شامل حال فرما دیجئے, آپ ہی توفیق خاص کو ہمارے ساتھ میں شامل فرما دیجئے. مولا آسان اسی کے لیے جس کے لیے آپ آسان فرما دے, اور جس کو آپ آسان نہ فرمائے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. اے پروردگار عالم اپنے کرم سے ہم تمام کو توفیق خاص اپنے راستے پر چلنے کے ہمیں نصیب فرمائیے, صفات ایمان سے مزین فرما دیجئے. اے اللہ رضائل نفس سے ہم سب کو پاک صاف فرما دیجئے, رضائل کو مغلوب فرما دیجئے, تمام نفس کی قدورتوں کو اپنے فرد کرم سے دور فرما دیجئے, اس کے میل و کچول کو دور فرما دیجئے, نفس کے جو اثرات ہمارے دل اور روح پر آ رہے ہیں ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ طریق باطن کو ہم پر منکشی فرما دیجئے, طریق باطن میں چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے, اس کے علوم کی لین کو بھی ہم پر کھول دیجئے, اس کے عمل کی لین کو بھی ہم پر کھول دیجئے, اس کے حال کی لین کو بھی ہم پر کھول دیجئے, اس کے مقام کی لین کو بھی ہم پر کھول دیجئے. کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے, دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کمزور ہے, اپنے فرد و کرم سے قوت عطا فرمائیے. اے اللہ وسائل و اسباب کے اعتبار سے کمزور ہے, مولا اپنے فرد و کرم سے وسائل و اسباب عطا فرمائیے. روزی کے اعتبار سے بھی برے حال میں پروردگار ہماری روزیوں کو بھی درست فرما دیجئے, برکت عطا فرما دیجئے, اس میں نور پیدا فرما دیجئے, اس میں کثرت پیدا فرما دیجئے, اس میں وسعت پیدا فرما دیجئے, ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے, گھروں میں ہم سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائیے, بڑے چھوٹوں کے قدموں کو زندہ فرما دیجئے, بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا دیجئے, چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دیجئے, آداب اسلام کو اپنانے والا بنا دیجئے, دشمنوں کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنا دیجئے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر قرآن پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, حدیث پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, سیرت نبوی پر ظاہر و باطن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے, اے مولا ہم سب کو غنا نصیب فرمائیے, ہم سب کو عفت عطا فرمائیے, ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیے, ہمارے دلوں سے نفاق کو کھرج کھرج کر دور فرما دیجئے, ہمارے دلوں سے نفاق کو کھرج کھرج کر دور فرما دیجئے, ہمارے دلوں سے گندی صفات کو کھرج کھرج کر دور فرما دیجئے, بس آپ کی عظمت و بڑائی کو ہمارے دلوں میں بسا دیجئے. مولا آپ کی عظمت سے ہمارے دل کو بھر دیجئے, اے اللہ آپ کی عظمت و بڑائی سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے, اس میں کسی اور چیز کے کہنے کی گنجائش مت رکھیے, آپ کی محبت سے بھر دیجئے, آپ کے خوف سے بھر دیجئے, آپ کی عظمت کے استحضار سے بھر دیجئے, آپ کی کبریائی سے بھر دیجئے, آپ کے ذکر سے بھر دیجئے. اے اللہ روزانہ تھوڑی دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اے اللہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہمیں بنائیے, اور کم از کم تھوڑی دیر تو پابندی کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی کے نو روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, نمازوں میں ہمارے آسانی فرما دیجیے, اس کی پابندی نصیب فرمائیے, خوشو خودی نصیب فرمائیے, یکسوئی عطا فرمائیے, کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.